بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم السلف في شرعه سير كدرس جاريه آج کے درس میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فہم سلف کے انکار میں کیا خرابی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں حجت ہے، بیچ میں تیسرے لوگ بھی آ گئے کہ یار کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ، حجت ہے حجت نہیں کوئی بات ہے، اس میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ فہم سلف کے انکار میں خرابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت ہے تو قرآن حدیث تو ہے نا، کافی ہے نا، تو ٹھیک ہے مسلمان کو یہی کافی ہے. تو ایک غلط فہمی بیچ میں آ گئی کہ فہم سلف کے انکار میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہے فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس بات وہ لمبا کرنا جانتے ہیں، بس چھوٹی سی بات ہی لمبی کر دی بات کو. آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے. فہم سلف کے انکار میں صرف خرابی نہیں بلکہ بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں ہیں، بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں. نمبر ایک، فہم سلف کے علاوہ باقی سارے فہم کے راستے اور طریقے غلط ہیں، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں. اس سے پہلے والا درس جو دروس جو تھے یہی تھا نا کہ اگر فہم سلف میں پھر ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ اندھی تقلید ہے، کشف، ذوق، وجد، خواب، رائے اور ظاہر، لغت، کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ اور ثابت کیا قرآن سنت کی ہی روشنی میں اور سلف کے ہی اقوال سے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں، سبل ہیں. تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ فہم سلف کے بغیر سارے کے سارے راستے ہی خراب ہیں، غلط راستے ہیں. نمبر دو، فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ الى آخر الآية، سورة البقرة کی معروف آیت. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس وہ جن کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو ہدایت کی چیزیں جوڑ دیا ایمان سے، اور ایمان بغیر فہم کے ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بغیر علم بغیر فہم کے آپ دین کے کسی بھی حصے کو عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے نہیں اسے. اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں، تو پھر گمراہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں، سلف کے فہم جیسے نہیں، تو وہ گمراہ ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہے. تو دوسری خرابی کیا ہے؟ کہ فہم سلف کا انکار گمراہیت. تیسری خرابی، نمبر تین، فہم سلف کا انکار مشاقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی وجہ ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ آیات وہی بار بار ہم دہرا رہے ہیں، لیکن اس آیات کے فوائد بہت زیادہ، ہم کیا کریں، ایک سے زیادہ پیغام ہے ان آیات کے اندر، انہی پیغام کو ہم دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہی آیات ہی کافی ہے، واللہ یہی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا تو ہے نا، باقی دل کو پھیرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. وہ میں مشاقت الرسول، جو بھی مشاقت کا مطلب شدید اختلاف، سورۃ النساء 115 معروف, یہ تو بار بار ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں ریفرنس نہیں دے رہا, یہ تو میرا 20 مرتبہ گزری ہو گیا آتی ہے دروس میں. بارک اللہ فیک. مشاقت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس مشاق کو کس سے جوڑ دیا گیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین. ہدایت کا راستہ تو دکھا دیا گیا نا, اسے پتہ چل گیا, اسے سبیل المؤمنین کو پتہ بھی چل گیا, لیکن اتباع اس کی نہیں کر رہا, کسی اور کی کر رہا ہے. کوئی اور راستہ اسے چاہیے, یہ راستہ اسے پسند نہیں ہے, یا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس پہ چلنا نہیں چاہتا. کیا زور زبردستی ہے کیا؟ نہیں. نولی ہی مات ولا, لیکن مشاقت ہوئی کہ نہ ہوئی, وجہ کیا مشاقت کی؟ وہ اتبع غیر سبیل المؤمنین, اور سبیل المؤمنین منہج السلف ہے. منہج السلف بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. منہج السلف بغیر فہم السلف میں ثابت کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی راستے پہ چلو, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ. کبھی گھر سے نکلے ہیں آپ کو نہیں پتہ کس راستے پہ آپ نے جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بغیر فہم کے, آپ بغیر سمجھ کے کوئی راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ گھر سے نکلتے آپ نے ڈیوٹی پہ جانے تو راستے کا پتہ ہے کس راستے سے آپ نے جانا ہے, آپ کو سمجھ ہے. اور دین کی بات کرتے کہتے ہیں منہج السلف اور چیز ہے, فہم السلف اور چیز ہے. سبحان اللہ. چوتھی خرابی نمبر 4, فہم السلف کا انکار سنت تقریری کا انکار ہے. کیا مطلب؟ فہم السلف کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کا رد کیا یا تصدیق کی؟ کیا خیال, یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی صحابی کے قول یا فعل پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ السنۃ التقریریہ. حدیث کا تیسرا حصہ ہے میرے بھائیوں. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا فعل یا اقرار یا تقریر جسے کہتے ہیں. اس صحابی کے فہم کی تصدیق ہے یا نہیں؟ صحابی نے جو کہا یا کچھ یا کیا, قول ہے یا فعل ہے, اس نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد کیا یا یوں کر دیا بس؟ فہم تھے نا صحابی کی. دین کی بات ہم کر رہے ہیں, دنیا کی فعل کی نہیں بات, دین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. تو صحابی نے جو فعل کیا یا صحابی نے جو کچھ کہا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے, یعنی یہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے, تو یہ صحابی کی فہم تھی کہ نہ تھی؟ تو آپ نے تصدیق کی کہ نہ کی؟ وہ فہم جو صحابی کی تھی, پہلے فہم تھی, اب کیا بن گئی؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی ہے. فہم سلف کی آپ نے اہمیت دیکھی کیا ہے؟ وہی فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے. اور صحیح حدیث حجت ہے, نہیں؟ جب صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرار ہے اور صحیح حدیث حجت ہے, اور فہم سلف کا انکار بعض حدیث کا انکار ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام سے آپ سلم مخاطب ہیں, جنگ بنی قریظہ میں. یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے, نہ پڑھو نماز الا کہ بنی قریظہ میں. ظاہر لفظ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی, صرف بنی قریظہ میں پڑھنی. اگر وقت نکل جاتا ہے, نماز کون سی ہے؟ جمع ہو سکتی ہے دوسری مغرب کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے؟ نماز قضا پڑھ لے, آپ سلم کا فرمان ہے, حکم ہے, نماز نہ پڑھو الا کہ بنی قریظہ میں. بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھی, حدیث پہ عمل کیا کہ نہ کیا؟ بعض صحابہ راستے میں پڑھ لی, لیکن نماز کو وقت کے اندر پڑھی, وقت نہیں جانے دیا. آپ اصل میں خاموشی اختیار کی. ظاہر سے مراد بنو قریظہ ہے, فہم سے اس معنی حدیث کے معنی کیا ہے کہ جلدی کرو جانے میں نماز جو ہے, بے شک بنو قریظہ میں جا کے جلدی کرو, جلدی نکلو, جلدی پہنچو گے, پڑھو گے وہاں پہ. کیا یہ مطلب تھا کہ نماز کو قضا پڑھو؟ لیکن ظاہر میں کوئی کلاوز موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیجیے. تمہارا کام بھی ٹھیک ہے, عمل ٹھیک ہے, تمہارا بھی عمل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے وہاں پہ پڑھے ظاہر نص پہ عمل کیا ہے, لیکن جو راستے میں پڑھے ظاہر کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جو ظاہر کے خلاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی کہ نہ کی؟ اب ان کا عمل حجت ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اگر حجت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے، غلط ہوتا. تو اس لیے یہ حدیث کہ دونوں طریقے سے عمل کرنا جو ہے صحیح تھا کہ نہیں. سبحان اللہ، سلف کی سمجھ حدیث ہے اور حجت ہے. جواب میں کہتے ہیں کہ یہ آپ سلم کا اقرار ہے، حجت اقرار. فہم سلف کے فہم حجت نہیں ہے، بلکہ آپ سلم کے اقرار ہی حجت ہے، خاموشی کرنے حجت ہے. جواب بالکل درست کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن جس چیز کی تصدیق اور اقرار آپ سلم نے کیا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سلم اقرار فہم سلف کا کیا، پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں صبح سے، کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں نہیں، وحی نے اقرار کیا ہے. آپ سے وحی نازل ہوتی ہے تو اقرار وحی نے کیا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فہم حجت ہے وہ ہے جو نص کے مخالفت نہ ہو. نص وحی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی فہم کو حجت کے بنا رہے ہیں، وہی ہمارے فہم سلف حجت ہے جو نص کی مخالف نہ ہو. اور جب جو نص کے مخالف ہے تو ہمارے نزدیک وہ فہم ہی نہیں، غلط ہے. ہم میں سے کس نے کہا ہے، کس عالم نے کہا ہے کہ فہم سلف اگر نص کے مخالف بھی ہو تب بھی حجت ہے؟ سبحان اللہ. اور نصوص جو ہے صحیح اور صریح محفوظ ہیں، حجت ہے نا نص. اور اگر یہ فہم اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے، نص کے مخالف نہیں ہے، اجماع کے مخالف بھی نہیں ہے، تب تو حجت ہونا چاہیے نا. اجماع بذات خود حجت ہے نہیں، تو پھر آپ فہم اس فہم سلف کا انکار کیوں کرتے ہو جس پر ان کا اجماع ہے؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، اگر ان کا فہم اجماع کے مخالف ہو تب تو فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو اس فہم کا بھی انکار کر رہے ہیں جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہو. تو اسے پانچواں پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، پانچویں خرابی، فہم سلف کا انکار آثار صحابہ اور سلف کا انکار ہے. سلف صحابہ اور سلف صالحین کے آثار جو ہیں حدیث کی کتابوں میں، جو صحیح ستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر میں، عقیدے کی کتابوں میں جو آثار موجود ہیں، ان سب کا انکار ہے. جب کوئی صحابی یا کوئی تابعی، سلف صالحین میں سے کوئی محدث یا کوئی فقیہ، امام، کوئی عالم اللہ تعالیٰ کی کلام کی تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں تفسیر لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے، معنی بیان کرتا ہے، تو اس کی فہم نہیں ہے وہ کیا؟ تو جب آپ فہم سلف کا انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ اثر گیا، سندن صحیح ہے، آپ سند کی بات نہیں کر رہے، آپ بات کر رہے ہیں اس فہم کی جو اس صحابی نے یا سلف نے سمجھا ہے قرآن اور حدیث سے، نفی کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی ذخیرہ ہے، واللہ ایک بڑا ذخیرہ ہے اور ایک بڑا خزانہ ہے آثار السلف کا، جو ایک جھٹکے آپ لوگ ختم کر دیتے ہیں، پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں کہ فہم السلف حجت ہی نہیں ہے. تو آثار سارے گئے کہ نہ گئے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، آپ لوگ زبان سے نہیں کہتے، تو عمل تو آپ کا یہی ہے نا. آپ کی بات سے لازم ہے کہ جب آپ کے فہم السلف حجت نہیں ہے تو پھر یہ آثار کیسے حجت ہو گئے؟ سند ٹھیک ہے، سند کی بات کون کر رہے بھائی؟ سند کی بات، سند تو ٹھیک ہے، تو ان کا قول ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ ان کے فہم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ فہم کے بغیر کہہ رہے ہیں. ان کا قول ٹھیک ہے، سند بھی ٹھیک ہے، تو فہم غلط ہے. اب اس معاملے کو کون حل کرے گا؟ تو آپ کی بات یہ لازم آتا ہے کہ ان کا جب فہم غلط ہے حجت نہیں، تو ان کا قول بھی حجت نہیں ہے. اور جتنے بھی آثار ہیں، چاہے وہ تفسیر کی کتابوں میں ہو، چاہے عقیدے کی کتابوں میں ہو، حدیث کی کتابوں میں ہو، جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ سارے ضائع ہو گئے. چھٹے نمبر پہ فہم سلف کا انکار کرنے میں جو خرابی ہے کہ فہم سلف کا انکار اجماع کا بھی انکار ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کسی ایک مسئلے پر علماء عصر، جو خاص محمد سلف صحیح اور بہترین زمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس مسئلے پر ان علماء کا اجماع ہو جائے، میرے بغیر فہم کے ممکن ہے؟ تو فہم پہلے پہلے اس عالم نے سمجھا ہے مسئلے کو, پھر اس نے کہا ہے, دوسرے نے بھی سمجھا ہے کہا ہے, تیسرے بھی, دسویں بھی, اور نمبر 100 نمبر 110 والے نے بھی, سب نے مسئلے کو پہلے سمجھا ہے اور پھر اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے, ان کا اجماع ہوا ہے. تو جو فہم سلف کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے کہ نہیں, لازم ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ساتویں نمبر پہ کہتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے, چھ بڑی خرابی ہوگی خطرناک, ساتویں خرابی فہم سلف کا انکار قرآن مجید اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. فہم سلف کا انکار قرآن مجید کی صحیح فہم اور حدیث کی صحیح فہم کا انکار بھی ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے کہ صحابہ کرام کہ فہم راجح ہے دوسروں پر, اس موضوع کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو وقائع اور نوازل اور جو حادثات اس زمانے میں صحابہ کرام کو پیش آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور وحی کے نازل ہوتے ہوئے کتاب اور سنت کی شکل میں, یعنی قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں, تو صحابہ کرام ان قرائن کو جو اس وقت ان وقائع کو دیکھتے ہوئے ان قرائن کو بھی جانتے تھے اور اسباب النزول کی معرفت بھی جانتے تھے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان فرمائی ہے, صرف حدیث و آیت کو نہیں جانتے تھے بلکہ اس سے ایکسٹرا ایک اور علم بھی تھا, کیا تھا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی اور حدیث کیوں بیان کی جا رہی ہے, تو علم اضافہ ہے کہ نہیں اور فہم میں اضافہ ہے کہ نہیں, جو بعد میں آنے والی چیز سے محروم ہے کہ نہیں محروم, جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو, اب تابعی کا علم صحابی کا علم جیسا ہے, اس چیز میں تو کمی ہے کہ نہیں, حدیث دونوں نے سننی ہے, لیکن اس حدیث کا ماحول کیا تھا, کس ماحول میں حدیث بیان کی گئی اور کس ماحول میں آیت نازل ہوئی, اور وہ ان چیز کو وہ ادراک کر چکے جو بعد میں آنے والے نہ ادراک کر سکے, اور جو شاہد ہے وہ دیکھتا جو غائب نہیں دیکھ سکتا. تو جب امام شاطبی فرماتے ہیں جب کسی مطلق کی تقید آ جائے صحابہ سے یا کسی عام کی تخصیص آ جائے صحابہ سے تو اس پر عمل کرنا ثواب ہے اور حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف حدیث کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے یا آیت کے ظاہر کو نہیں دیکھ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عموم ہے کسی اور چیز کی قید لگائی ہے, اور وہ قید کیا تھی وہ جانتے تھے کیونکہ اس کے زمانے میں آیت نازل ہوئی, ان کے زمانے میں یہ حدیث بیان کی گئی, اور یہ اس وقت جیسا فرماتے ہیں کہ درست ہے ثواب ہے اگر ان میں سے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نقل نہ کیا جائے, اگر اس مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسئلۃ اجتہادیہ, تو اجتہادی مسئلہ ہے, ایک نے اپنی بات کی, دوسرے نے اپنی بات کی, تیسرے نے اپنی بات کی, تو مسئلہ اجتہادی ہے, لیکن جس پر اتفاق ہو جائے تو پھر مخالفت بھی کوئی نہیں, ایک صحابی نے یا دوسرے نے بات کی, کسی نے مخالفت نہیں کی, تو پھر اس کا یہ قول یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس آیت کریمہ یا حدیث کے تعلق سے یہ کیوں غلط ہے, جب مخالف بھی کوئی نہیں ہے, اجماع سکوتی ہے, پہلے ہم بات کر چکے ہیں یہ, تو پھر کیوں نہیں مان رہی ہے, غلطی کہاں پہ, کیا وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں, کیا وہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ صحابہ پہ کہ وہ بغیر علم کے بات بھی کرتے ہیں, یعنی آپ اور میرے جیسے مسکین اور حقیر شخص ہمیں شرم آتی ہے کہ شریعت میں بغیر علم کی بات نہ کریں, تو آپ تو بات ہی صحابہ کرام کی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جو ان کے بعد میں آئے ہیں وہ ان کے پاس ایک مزید خصوصیت تھی فہم کی, مضبوطی کی, وہ یہ تھی کہ اسباب النزول کے علم سے وہ واقف تھے. اب مثال کے طور پر اسباب النزول کا علم لے لیں, اسباب النزول کا علم, امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول کا جاننا جو ہے وہ قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے میں ایک قوی طریقہ ہے, مضبوط طریقہ ہے. قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو سبب نزول بھی آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے فہم میں اور آپ کے معنی کو سمجھنے میں مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبب نزول کو جاننا جو ہے وہ آیت کو سمجھنے میں اعانت کر دیتا ہے, وہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں, صرف ایک مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة بقرة تبدأ 115 مئة. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله تعالى كله مشرق والمغرب سب کو مالک اللہ تعالیٰ ہے نا. جہاں پر اپنا چہرہ کرو وہی اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ واسع ہے, خوب علم والا ہے. اس آیت کریمہ سے اگر کوئی شخص یہ کہے, مراد یہ ہے کہ نمازی چاہے جس طرف اپنا چہرہ کر نماز پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ آیت دلیل ہے. یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط نہیں ہے نماز کی. آیت کیا ہے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے. کس نے کہا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری مسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی سفر کی حالت میں نفل کی نماز جب سواری پر سوار ہو کر پڑھی جائے. سبحان اللہ, وضاحت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ مکمل وضاحت ہے. تو کس نے متعین کیا اس آیت کی صحیح فہم کو اور کس اعتبار سے کہ آیت نازل کب ہوئی اور اس وقت حالت کیا تھی, صورت کیا تھی؟ کیا علیہ وسلم جو ہے سواری پہ سوار تھے؟ اور جب سواری پہ سوار ہوتے ظاہر ہے سواری کو نہیں پتہ کہ قبلہ اس طرف اس طرف ہی جانا ہے, وہ دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے, اور رخ قبلے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. تو صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے اور آیت کے نزول کی وجہ بھی یہی ہے. اب کوئی اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یہ صحابی کے فہم میں ایک مزید اضافہ ہے کہ نہیں؟ آٹھویں خرابی فہم سلف کا انکار میں, فہم سلف کا انکار پرویزوں سے مشابہت ہے, منکرین حدیث سے مشابہت سے مشابہت کا باعث ہے جو احادیث کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کو حجت یہ ہے, منکرین حدیث کی حجت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں صحیح اور ضعیف احادیث بھی ہیں تو سارے کے سارے غلط ہیں, ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ حجت ہے ہی نہیں. منکرین حدیث کے پاس کیا حجت ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں ضعیف بھی ہے صحیح بھی ہے, تو کس کے پاس وقت ہے بھائی دیکھو ضعیف کیا ہے صحیح کیا ہے؟ پھر محدثین کے جو قواعد ہیں وہ بھی تو بشر ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, تو بھائی حدیث کو میں چھوڑو, سرے سے چھوڑو حدیث کو, قرآن ہی کافی ہے. یہی کہتے ہیں نا. اب یہ جو اور ان کے نزدیک امت میں افتراق و انتشار کی وجہ حدیث ہی ہے. پرویزوں کے نزدیک, ممکن حدیث کے نزدیک جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں جھوٹے ہیں. اہل قرآن ہوتے تو اہل حدیث بھی ہوتے, کیونکہ ممکن نہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث نہ ہو. اہل حدیث ہونا قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. بس یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اہل قرآن ہونا. پرویزی تو سب کو پتہ ہے برے لوگ ہیں, منکرین حدیث اس سے برا لفظ ہے. نہیں تو اہل القرآن, قرآن کا لفظ آتا ہے بیچ میں تو اچھا لگتا ہے. اہل قرآن ہوتے تو واللہ اہل حدیث ہوتے, اور کوئی راستہ نہیں. الغرض تو ان کے نزدیک امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حدیث ہے. اب جو فہم سلف کا انکار کر, ذرا ان کو دیکھیں ذرا, وہ کہتے ہیں فہم سلف کا انکار کرنے والے بھی کچھ ایسا ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فہم سلف کیونکہ صحیح اور غلط بھی ہے تو وہ سارے ہی غلط ہیں, ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ حجت ہے ہی نہیں, اور امت میں افتراق اور انتشار کی بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے. یہ کہا کہ نہ کہا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ صرف ایک لفظ کا فرق ہے, وہ حدیث کہتے ہیں یہ فہم سلف کہتے ہیں, باقی وہی جملے ہیں. میں نے عبارت میں کوئی تبدیلی کی ہے کہ نہیں؟ جو وہ کہتے تھے آج وہ کچھ ایسا یہ لوگ کہتے ہیں. اور عجب بات, وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. جو فہم سلف کے ممکن ہیں جس کی میں بات کروں جہاں سے شبہ آیا ہے, یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ تو ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اچھا, جو منکرین حدیث ہیں جانتے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں حدیث کوئی بھی نہیں صرف قرآن پہ عمل کرو, انہیں پرویزی کہتے ہیں, مرزائی کیا کہتے ہیں, قرآنی بھی کہتے ہیں, ایک اور بھی نام ہے ان کا ذہن سے نکل گیا. بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں, ان کی حجت یہ ہے کہ حدیث کیوں چھوڑنی ہے, وجہ کیا ہے؟ سارے حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کیونکہ صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو پھر ساری کی ساری چھوڑ دیں, ضعیف ہے ساری حدیث, کیا ضرورت ہے صحیح دیکھنے کی ضعیف دیکھنے کی؟ کیونکہ جو قوانین بنانے والے ہیں محدث ہیں وہ بھی تو بشر ہیں, ان سے غلطی کا امکان بھی ہے, اور شریعت کیونکہ یقین پر قائم ہے, ظن پر قائم ہے ہی نہیں, تو یقین تو ممکن نہیں جب تک کہ قرآن نہ ہو. صرف حدیث ظن ہے وہ قرآن کے سامنے یقین سے ظن کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے سارے حدیث کو چھوڑ دیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امت میں آج جتنے تفرقے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، فرق اور انتشار کی بنیاد حدیث ہی ہے، حدیث نہ ہوتے قرآن ہوتا، سب قرآن میں جمع ہو جاتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ کہتے ہیں. اب جو فہم سلف کے منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فہم سلف ان کے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، کیونکہ صحیح غلط دونوں موجود ہیں، سارے کا سارا غلط ہے. ٹھیک ہے، اور امت میں انتشار تفرق بنیادی وجہ فہم سلف ہی ہے. کسی امام نے کچھ سمجھا ہے اس کے فالوورز بن گئے، کسی امام نے کچھ کہا ہے اس کے فالوور بن گئے، تو ہر امام کچھ سمجھتا رہا اپنے فہم کی بنیاد پر اور لوگ اس کے پیچھے لگتے گئے، امت میں تفرقہ ہو گیا. ہم نے یہ کہ اسے فہم سلف کہتے ہیں، یا یہ فہم احاد السلف ہے جو حجت نہیں ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، احاد السلف حجت نہیں ہے، لیکن جو فہم السلف پر اجماع ہو، جو ان کا مذہب ہو، جو ان کا منہج ہو، وہ حجت کیوں نہیں ہے؟ نامے نمبر پہ نامی خرابی ہے فہم سلف کا انکار. فہم سلف کا انکار امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ ہے، امت میں تفرقہ کی بنیادی وجہ فہم سلف کا انکار ہے. میرا سوال ہے، کیا امت میں تفرقے ہیں کہ نہیں؟ جی تفرقے ہیں. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. دلیل واضح ہے، افتراق الامم کی دلیل، اور واقع جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہ گواہی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق آج ہو گئی ہے. اگر ہم سب پہ رحم فرمائے. اچھا، بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، سارے کے سارے جھنڈ میں سوائے ایک فرقے کے. کون سا فرقہ ہے؟ جس پر میں قرآن اور حدیث ہے، وحی ہے، میرے صحابہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ہے. صحیح سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ و سلف کی صحیح سمجھ ہے. تو امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ صحیح سمجھ سے دوری ہے، اور صحیح سمجھ کا مطلب ہے فہم السلف. فہم السلف سے دوری ہی امت میں تفرقے کی بنیادی وجہ ہے. دسویں خرابی فہم السلف کے بغیر، دسویں خرابی فہم السلف کا انکار کی. فہم سلف کے بغیر وحدت امت ممکن نہیں. امت کو اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، امت کی وحدت کے خواہش مند ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے فہم السلف. کیا صرف قرآن پہ وحدت امت ممکن ہے کہ بس قرآن پر ہی جمع ہو جاتے ہیں سارے، پورا دین قرآن ہے بس؟ کیا خیال ہے؟ واقعی مصلاحات پہ اختلاف ہو جاتا ہے. آپ نماز فجر کی چار پڑھنا چاہتے ہیں، میں دو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ تین پڑھنا چاہتے ہیں، وہ چھ پڑھنا چاہتے ہیں، وحدت ممکن ہے؟ نماز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہمارا، باقی چھوڑ دیں آپ، ممکن ہے کیا؟ نہیں. اچھا، صرف حدیث، کیونکہ حدیث بہترین ترجمان ہے قرآن مجید کی نا، تو حدیث ہی کافی ہے. بس صرف حدیث پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، اور صرف حدیث پر امت جو ہے نا اکٹھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ حدیث بہترین ترجمان ہی ہے قرآن مجید کا، اس کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن حدیث نمبر ایک صحیح ثابت ہونا، نمبر دو صحیح ہو، پھر نمبر دو صریح ہو. صریح یعنی جس مسئلے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے لیے، اس کے مطابق اور مناسب ہو اس مسئلے کے لیے. کیا ممکن ہے کہ سب کا اس پہ اتفاق ہو جائے؟ تصحیح و تحریف میں اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس حدیث کو بطور حجت پیش کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم. جب میں نے حدیث کو سمجھا اپنے مطابق، آپ نے اپنے مطابق، اس نے اپنے مطابق، تو پھر وحدت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے، ممکن ہے؟ تیسرے، صرف قرآن و حدیث کے، اور حدیث بغیر قرآن کے تو نہیں ہو سکتا نا، تو صرف قرآن اور حدیث وحدت امت ممکن ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی، یاد رکھیں، اور کوئی راستہ ہے نہیں. کیونکہ صرف قرآن اور حدیث کے بعد 72 فرقے سارے کر رہے ہیں، بلکہ 73 فرقے سارے کر رہے ہیں. قرآن آپ صرف امتی ہیں کہ نہیں؟ اور امتی وہ ہے جو قرآن و حدیث کو مانے کہ نہ مانے، مگر امتی کیسے پھر؟ امت میں سے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قرآن حدیث کی سب بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو قرآن و حدیث صرف کافی ہے؟ اگر کافی ہوتا تو وہ اصحاب کی قید نہ ہوتی. دوسری روایت میں الجماعہ کی قید نہ ہوتی. الجماعہ کیا ہے؟ وحدت ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو حدیث سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ امت کو اگر جمع کرنا ہے, وحدت امت اگر مقصود ہے صرف زبانی نہیں حقیقتاً, تو پھر ایک ہی راستہ ہے, صرف قرآن اور حدیث اور صحیح فہم, یعنی صرف قرآن اور حدیث اور فہم سلف, یہ ایک راستہ ہے جس کی بنیاد پر امت اکٹھے ہو سکتی ہے اور وحدت ہو سکتی ہے. دلیل نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. انڈرلائن کریں, شقاق شدید تفرقہ. اگر وہ اس فہم سے منہ موڑتے ہیں تو شقاق لازم ہوگا. میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان لانے کی بنیاد صحیح فہم ہے, تو فہم کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے, آپ کا عمل ہے. بغیر فہم کے نہ تو آپ کا ایمان ہے نہ آپ کا عمل ہے, تو سمجھنا لازمی ہے. اور یہاں پر شقاق کس کا ہو رہا ہے؟ شقاق کب ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا, جب اس فہم سے وہ منہ موڑیں گے. جیسے آپ کا ایمان ہے, ان کا ایمان ایسا نہ ہوگا تو شقاق ہوگا کہ نہ ہوگا؟ واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ واضح الفاظ ہے. اور پھر حدیث علماء انا علیہ و اصحابی واضح ہے کہ جب وہ اصحابی کے قید نہیں, انا ما علیہ 72 فرقے ہیں, وہ اصحابی کے قید لگا دی تو آخری فرقہ جو جنت میں جائے گا. تو یہ اجماع کہاں ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا صرف قرآن نہیں, صرف حدیث نہیں, صرف قرآن و حدیث تب بھی نہیں جمع ہو سکتے. قرآن و حدیث اور صحیح فہم آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق ہو گیا, تو اجماع کہاں ہے؟ سبحان اللہ, فہم السلف خود اجماع ہے, بارک اللہ فیک, کہ فہم السلف اجماع پر ہی قائم ہوتا ہے. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. آخر میں درس کا اختتام کر لیتے ہیں. آخر اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ فہم سلف کا انکار کون کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ فہم سلف بدعت ہے؟ یاد رکھیں, فہم سلف کے قید کا انکار کرنے والے پر اگر غور کیا جائے تو وہ تین میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک, فہم سلف کے صحیح معنی سے ناواقف ہے, یعنی جاہل ہے, وہ جانتے ہیں فہم سلف سے مراد ہی کیسے ہے, اور اسے چاہے کہ وہ علم حاصل کرے. نمبر دو, یا تو وہ خود بدعتی ہے اور وہی کہتے ہیں فہم سلف ضرورت نہیں ہے. بھائی کیا ضرورت فہم سلف کی؟ بس ہمارے امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی, ہم نے تو امام کے مطابق ہی سمجھا نا مسئلے کو, یا تو بدعت. نمبر تین, یا ضرور وہ اپنی کسی بدعت کو چھپانے کے لیے یہ شبہ بیان کر رہا ہے کیونکہ اسی قید نے اس کے ناک میں دم کر رکھا ہے. اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی کہتا ہے, سنی بھی کہتا ہے, یا اہل حدیث بھی کہتا ہے, لیکن کوئی بدعت چھپا رہا ہے. اگر بدعت ظاہر کرتا ہے تو پھر یہ قید ہے نا فہم سلف کی, تو پہلے اس کو گرا دیا تاکہ اپنی بدعت جب سامنے لائے تو فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو ان تینوں میں سے ایک ضرور ہے. مثال لے لیں, آپ بدعتوں کی مثال سے شروع کرتے ہیں. خوارج نے کیا کیا؟ کہا ان الحکم الا للہ, آیت قرآن مجید کی. صحابہ کرام نے اسے سمجھا کہ نہ سمجھا؟ سمجھا. سلف کے فہم کی مخالفت ہوئی اور کیا بنے؟ خوارج بنے. نہیں, روافض کو دیکھ لیں آپ, قدریہ کو دیکھ لیں, تقدیر کے منکر جہمیہ کو دیکھ لیں, جہمیہ کو دیکھ لیں. میں چند مثالیں دے رہا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو سمیع العلیم, کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسے کوئی چیز بھی نہیں, اس کا مطلب ہے سارے اسماء و صفات کا انکار ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو اس آیت کے خلاف جاتے ہیں, لیس کمثلہ شیء. ارے آگے تو پڑھو نا, جواب آگے ہے. نہیں, آگے نہیں پڑھتے, یہاں پر اتفاق کرتے ہیں. لیس کمثلہ شیء ہمارے لیے کافی ہے. صحابہ کرام نے, سلف نے کیا پڑھا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جہاں پر مثلیت کا انکار ہے وہاں پر اس بات بھی ہے اسماء و صفات کا, کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتا ہے وہ مثلیت کا ہرگز اقرار نہیں کر سکتا. تو مثلیت کا انکار کرنے کے بعد ہی وہ ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, کیونکہ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے جیسے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. معتزلہ ہیں, کلہ بھی اشاعرہ ہیں, ماتریدیہ ہیں, جبریہ ہیں. جبریہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پھینکا لیکن اللہ نہیں پھینکا ہے. کہ دیکھیں احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھینکنے کا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھینکا ہے. تو انسان تو ہے مجبور بیچارہ, انسان تو کچھ کر نہیں سکتا, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. کفر کتنا کفر بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کوئی چیز انسان کر نہیں سکتا. نعوذ باللہ. جی ہاں جنگ بدر میں تو انسان تو کچھ کرنے والا نہیں, ثبوت ہی آئے تھے. یہ آیت صحابہ کرانے پڑتے تھے, جبر کے عقیدہ ان کا کیوں نہ تھا. سبحان اللہ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ آیت کہاں گئی؟ یہ چند مثالیں تھیں جو بدعتی ہیں. اچھا اپر بدعت کو چھپانے والوں کی مثال جو اپنے آپ کو سلفی الحدیث کہتے ہیں, خوارج عصر یا حزبی جو آج کے زمانے میں ہیں, جن میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. القاعدہ والے دیکھ لیں, طالبان کو دیکھ لیں, اخوان المسلمین کو دیکھ لیں, مفلسین جو ہیں, جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, سارے جو ہیں سارے لشکر طیبہ جو ہیں یا جماعت الدعوہ والے, یہ اپنے الحدیث بھی کہتے ہیں اور اپنے اندر بدعت کو بھی چھپاتے ہیں. تو فہم سلف کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے, کیونکہ فہم سلف سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ بدعت تو سامنے نہیں آتے نا, پھر وہ تو فوراً ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ علماء یا طلاب علم یا عوام الناس جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کے باوجود کہ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے, تو ان کے اندر جہالت ابھی موجود ہے. اس اعتبار سے تو تینوں میں سے ایک ضرور ہے, یا جاہل ہے علم کی ضرورت ہے, یا بدعتی ہے بدعت سے توبہ کی ضرورت ہے, یا وہ اپنے آپ کو سلفی حدیث کہتے اس کو اپنے بدعت کو چھپا رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ سلف کے راستے کو اختیار کر لے اور سچا اور پکا سلفی بن جائے, علی الجادہ سلفی بن جائے. اور انشاءاللہ اگلا درس ہوگا کن سلفین علی الجادہ, یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. ایک پیاری سی تصنیف ہے فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ عبدالسلام سحیمی حفظہ اللہ, بڑی پیاری تصنیف ہے, اور میں نے براہ راست یہ کتاب ان سے پڑھی ہے, اور انشاءاللہ اسی کتاب کا شرح کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.